الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. نعمة مروءة من ذي القلب. من سعادة مباركة من الله تبارك وتعالى نے ایک چیز کا مطالبہ کیا اور اس کے دو بدلے عطا کر. من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ وہ شخص خواب و مرد ہو یا عورت نیک عمل کرے، عمل صالح کرے. وہ مومن، اور یہ کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو یا ایمان کے ساتھ ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بضرور اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اس دنیا میں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ جو ہے آخرت میں اسے عطا کریں گے. تو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، ایک دنیاوی نعمت ہے ایک آخرت کی نعمت. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، جب انسان نیک عمل کرنے لگتا ہے، نمازی بنتا ہے، لاری رکھ لیتا ہے، پھر مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے. اور عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں یہ دنیا داری سے لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں، نہیں یہ سب کچھ ہو. تو یہ ہمارے حضرت ثانی اللہ مرکز فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. ہم کسی سے یہ نہیں کہتے کہ دنیا مت کماؤ، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حب الدنیا مذموم، دنیا سے محبت رکھنا جو ہے یہ بری بات. یہ نہیں فرمایا کہ قسم دنیا مضمون، دنیا کمانا جو ہے بری بات. تو قسم کرنے کو نہیں منع کیا، محبت کرنے کو منع کیا. اور اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ حلال طریقے سے کوئی دنیا کماتا ہے یا حرام طریقے سے، یہ بالکل علیحدہ مسئلہ ہے. اس لیے کہ شریعت کے اندر جو کچھ عوامل اور دوائی ہیں اس کے اوپر تو عمل کرنا ہی ہے. اگر عمل صالح کی یہ تعریف ہے کہ صاحب جو جائے کر لو، تو یہ تو نہیں ہے، کیونکہ عمل صالح تو متعین ہے کہ کون سے کس بات کو عمل صالح کہا جاتا ہے. تو میں کچھ تھوڑا سا تو یہ بتاؤں کہ عمل صالح کیا ہوتا ہے. اور پھر اس نے جو ایک قید لگائی ہے کہ وہ مومن، تو اس سے بظاہر یہ ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ شاید غیر مسلموں سے بھی عمل صالح کا صدور ہوتا ہے. تو بظاہر شکل اس کی ایسی بن جاتی ہے کہ جو ہمارے نیک عمل میں اور ان کے عمل میں ایک جیسی شکل پیدا ہوتی، لیکن وہ ان کا عمل صالح نہیں کہلاتا. عمل صالح صرف اسی کا کہلائے گا کہ جو ایمان کے ساتھ. ایک شخص خیرات کرتا ہے، کسی مذہب کا بھی ہے، لاکھ کے ہو دس کے ہو خیرات کر دی، ٹھیک ہے، لوگوں کو معلوم ہو کہ بھائی ہاں اس نے یہ خیرات کی ہے اور لوگوں کی فلاح اور بہبود پر خیرات، یہ بھی نہیں کہ کہیں غلط جمع نہیں، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا ہے، کسی نے آئی ٹین کھول دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا. پھر یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کہیں زلزلہ آ جائے تو سب سے پہلے امریکن امداد پہنچتی ہے کہ فینر پہنچ رہے ہیں، دوائیں پہنچ رہی ہیں، انجن پہنچ رہے ہیں. یہ تو بہت بڑے نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں. عمل صحیح ہے، ہم اس عمل کو غلط نہیں کہتے، عمل غلط ہے، عمل صحیح ہے، لیکن ایمان ساتھ نہیں ہے. تو وہ جو دو بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ ان کو نہیں ملے. رہا یہ سوال کہ دنیا, تو دنیا تو ایسی چیز ہے کہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دے. ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے کہ اللہ میاں نے دنیا جو طلب کرے اس کے لیے کوئی قید بھی نہیں رکھی, بلکہ یہ کہ بس یہ ارادہ کر لو کہ مجھے آخرت میں نہیں چاہیے, دنیا میں چاہیے, بس اتنی سی بات کرو فیصلہ ہو جائے. اور من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید, جو اس دنیا کو طلب کرنا چاہے تو جس کو ہم چاہیں گے فوراً اس کو دنیا دے دیں گے. ثم جعلنا له جہنم, پھر اس کے لیے جہنم مقرر کر دیں گے, اسلام مضمون وہ وہاں پر بری حالت کے اندر نظامت کے ساتھ جہنم چلے گئے. تو معلوم ہے کہ یہاں کوئی قید نہیں ہے, وہ صرف ارادہ ہے. فرعون ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قید پڑ گیا, بارش بند ہو گئی. اب وہ تو خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے بیٹھا تھا, لوگ اس کے پاس آئے, سنی نے کہا آپ ہمارے خدا ہیں, بارش نہیں ہو رہی ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں. کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کل بارش ہوگی. ٹھیک ہے, ہمارے خدا نے کہہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی, نے کہا جی وہ فرعون نے یہ کہا ہے, بکواس, اب آپ بھی بارش نہیں کر سکتے. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا اور فرعون نے یہ کہا, دوسرے دن بارش ہو رہی تھی, بڑی زبردست بارش. اب یہ بھاگے ہوئے تور کے پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام, کہ اللہ نے آپ نے تو مجھے رسوا کر دیا, اور یہ خام خواہ اس کی خدائی کو آپ نے تائید اس کی کر دی. میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہوگی, اس نے کہا تھا ہوگی. انہوں نے کہا موسیٰ تمہیں پتا ہے کہ وہ رات کو الٹا لٹک گیا تھا, اس نے رسی باندھ کر اپنے آپ کو الٹا لٹکایا اور یہ کہا کہ میں کوئی خدا ودا نہیں ہوں, خدا تو آپ ہی ہیں, پر میری عزت آپ یہاں رکھ لیجئے, مجھے آخرت میں کچھ نہیں چاہیے, آپ سے دنیا میں جو کچھ مجھے دینا وہ دے دیجیے, میری عزت رکھ لیں. بھائی اس نے ہم سے سودا کیا ہے, دے دی. تو دیکھیے ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ سن لیتے, وہی آخرت میں تو مجھ سے کچھ نہیں مانگ رہے, دنیا مانگ رہے, دنیا جتنی چاہے لے لو, دنیا میں کیا. اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ساری دنیا کی ساری لگژریاں اور ساری چیزیں بھی جمع کر دی جائیں تو وہ ایک پرے کا کی برابر بھی نہیں ہے, ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, کوئی ان کی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کے. وللہ خزائن السماوات والارض, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زمین آسمان کے خزانے, وہ جسے چاہے نواز دیں, جسے چاہے دیں, جسے چاہے نہ دیں. دو فرشتے آ رہے تھے آسمان سے, آپس میں بات کی, بھائی کہاں جا رہے ہو, کہ وہ ایک مشرق ہے, اس کا انتقال ہو رہا ہے, اس کی روح قبض ہوگی, تو اس کا اس کی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے زیتون کا تیل استعمال کروں, اور اس کی شیشی میں بوتل میں تیل نہیں ہے, تو مجھے یہ حکم ملا ہے کہ جا کے اس میں تیل ڈالو. عجیب بات ہے, اور تم کہاں جا رہے ہو, کہ میں ایک وہ مسلمان ہے وہ مر رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں شہد استعمال کر لوں, اور ان کی بوتل میں شہد موجود ہے اور مجھے یہ حکم دیا کہ اس کی شیشی توڑ دو. بھائی عجیب بات, مشرک کے ساتھ یہ معاملہ, مومن کے ساتھ یہ معاملہ. ارے انہوں نے اپنا کام پورا کیا, جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب یہ ساری باتیں ہمیں احادیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ باتیں معلوم ہوئی کہ بھائی کیا ہوا کیا نہیں, ورنہ کون فرشتوں کو دیکھتا ہے, کس کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, کیونکہ نبی ہمیں ان باتوں کی اطلاع دے سکتا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اللہ نہیں ہے، ہمارے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے جو آپ کو ماننے والا تھا اس کے ساتھ تو یہ سلوک کیا اور اس کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیا. تو ارشاد ہو کے دیکھو وہ کافر جو تھا اس کی ایک بھلائی جو تھی جو اس نے ہمارے لیے بھلائی کی تھی اس کا بدلہ دینا دنیا میں ابھی باقی تھا. تو ہم نے اس وجہ سے مرنے سے پہلے اسے بیدار کر دیا کہ بھائی اس کو جیسے ان کا تیل دے خالی حساب دے رکھ یہاں دینے میں کچھ نہیں. اور اس کا ایک گناہ بھی باقی تھا جو ہمیں معاف کرنا تھا تو اسے یہ حسرت دینی تھی کہ تمہارا شہر تو نہیں وجہ ہو گیا تو ہم نے اسے بھی برداشت کر دیا کہ اس کی ساری برائیاں جو تھی وہ ختم ہو گئی ایک رہ گئی تھی وہ بھی. تو انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک کانٹا بھی اگر مومن کے پیر میں لگتا ہے تو اس تکلیف سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ذرا سی پریشانی ہو جائے ذرا سی تکلیف ہو جائے اس کے گناہ معاف. ہم ہر پریشانی میں یہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا مصیبت ہے ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے یہ پریشانی ہماری نہیں جاتی. ایک تو مجھے یہ جملہ بڑا عجیب سا نظر آتا ہے کہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ یہ اتنے بڑے مقدس ہیں کہ ان سے کبھی گناہ ہوتا ہی نہ جانے کیا گناہ ہو گیا ہے کہ وہ اتفاق سے کوئی ہو گیا ورنہ تو یہ تو فرشتے ہیں بالکل. عجیب لوگوں کا ذہن ہوتا ہے عجیب. تو کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہاں بھائی صحیح کہتے ہو تم تو بڑے پاس ہو متقی ہو پرہیزگار ہو تمہارا تو کوئی قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوتا تو تم سے کوئی اتفاق سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی. پوری ہماری مکمل زندگی جو ہے یہ گناہ ہے. جو ہم نماز پڑھتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں جو نوافل پڑھتے ہیں لوگ یہ سمجھتے کہ ہم نے یہ عبادت کی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت کا حق ادا کیا یا نہیں. نماز جیسے پڑھنی چاہیے تھی اسی طریقے سے پڑھی ہم نے نہیں پڑھی، دماغ ہمارا کہیں لگا ہوا ہے، بات ہم کچھ کر رہے ہیں منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں دماغ کہیں اور پھنسا ہوا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ نہ ہماری نماز ہے نہ ہماری کوئی عبادت ہے نہ ہمارا حج ہے نہ زکات. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال قبول فرما لیتے اور ان عمل کی ہماری طرف نسبت بھی کر دیتے ہیں کہ جزام بے ماکام عمل. حالانکہ ہم نے بھی عمل کیا، ہم نے کون سا چیز مارا، عمل تو انہوں نے کرایا تو ساری ان کی توفیق سے ہوتی ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو کسی کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ تم نماز جو ہے یہ پڑھتے ہو تو تمہاری نماز کوئی بہت اچھی نہیں. وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ساری جماعت جو نماز پڑھتی ہے مسجد میں جا کر اس میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی نماز قبول کر لیتے اور اس کے صدقے میں سب کی ہو جاتی. اب ہر ایک کو یہ فکر کہ بھائی پتہ نہیں کسی کی ہوئی ہوگی لیکن میری اسی وجہ سے ہو گئی تو ہمیں ایک سبق دے دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کی بارشیں کی ہوئی ہیں کہ یہ کرو گے تو یوں ہو جائے گا. یہ تو یہاں بھی یہی ہے اور یہ غیر مومن جو ہوتے ہیں یہ بڑی مشقتیں بھی اٹھاتے ہیں اور بڑی بڑی عجیب عجیب قسم کی تپسیا کرتے ہیں. ایک لوگوں میں زمانے میں تھا تو بنارس کے اسٹیشن پر میری گاڑی آنے میں کافی دیر تھی، 5-6 گھنٹے کی طرح. تو مجھے یہ خیال آیا کہ چلو نیچے یہ دریا ہے اس کو جا کے دیکھوں گے کیا ہوتا ہے یہاں کیا نہیں. تو پوجا پاٹ کے سارے ہندو سب میں آئی ہوئی تھی تو وہ تو اپنی جگہ تھے جو پوجا پاٹ کر رہے تھے اشنان کر رہے تھے جو. لیکن جو تپسیا کر رہے تھے وہ بھی بڑے عجیب عجیب لوگ تھے. کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا ہوا تھا دوسری ٹانگ اس کی سوکھ گئی، کوئی ایک ہاتھ میں دیے تو کھڑا تھا اس کا ہاتھ سوکھ گیا. پتا نہیں کیا ان کو سوج رہی ہے کہ ہاتھ بھی سکھا دیا پیر بھی سکھا دیا کیا کر رہے ہیں. تو کچھ کر ہی رہا ہوگا، کوئی جناب یوں بیٹھا ہوا تو بس ویسے ہی بیٹھا ہوا. ایک نے نیسے نکال رکھی تھی ایک تختی تختی پر لکڑی کا ایک تختہ تھا اس میں سے نیچے سے نیس نکال کے اوپر لیٹا ہوا تھا مسئلہ. ایک دفعہ دلی میں بھی ایسا ہوا کہ ایک یوگی آیا ہوا تھا تو یوگا والوں کے پاس کافی مشقیں ہوتی ہیں کافی کمالات کرتے ہیں ایکسرسائز ان کی بڑی عجیب عجیب ہوتی ہیں ہس دم کی ہوتی ہیں دوسری ہوتی ہیں پرانایم اکرایم پرانایم پتا نہیں کیا کیا کرتے ہیں یہ. اور میں اس میں جو تھوڑا سا بتاؤں تو میں نے بھی کچھ سیکھا ہوا ہے وہ کرتا تھا کسی زمانے میں میں بھی تھوڑی بہت الٹی سیکھی بات ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا کرتا تھا کہ سارے اپنے کسرت دکھانے کے بعد پھر ایک قبر بنائی ہوئی تھی اس نے وہ کہہ رہے تھے یہ میں اس قبر میں لیٹ رہا ہوں آپ اس پر مٹی ڈال دیں اور کل جب میرا شو شروع ہوگا اس وقت سب لوگ آ جائیں آپ کے سامنے اور اس کے اوپر آپ اپنے آدمی مقرر کر دیں. بلکہ گورنمنٹ نے پولیس بھی مقرر کی ہوئی تھی کہ پولیس پہرا دے اس کو تو وہ اس کے اندر جا کے لیٹ جاتا تھا لوگ مٹی ڈال دیتے تھے. دوسرے دن وہ پھر اس کو ہٹایا جاتا تھا مٹی کو اس کو نکالتے تھے اور اس کے چیلے اس کو کوئی تھوڑی سی ایکسرسائز کراتے تھے مصنوعی تنفس کے لیے تو اس کا سانس آیا اور پھر وہ ہاں ٹھیک ہے دودھ وودھ پلاتے تھے کچھ کرتے تھے جوس ووس وہ پھر اپنا کام شروع کر دیتے اور پیسے کما رہا تھا. میں تو اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی بزرگی کا معاملہ تھا میں تو جوانی کی آغاز کی بات ہے تو میں نے کہا یہ کم بہت جو ہے یہ مرتا ہی نہیں روز لے جاتا ہے قبر کے اندر تو قبر اس کے لیے بڑی سیج بھری ہوئی ہے. ایک دن شام کو دیکھا گھڑی دنیا وہاں جمع تھی میں پہاڑ کی طرف ہی جاتا تھا اس سے پہلے ہی اس کا وہ تھا شو. میں نے کہا بھائی کیا ہوا یوگی صاحب تو گئے چڑیا گھر کیا ہوا کیا آج بھی نکالا تو زندہ ہی نہیں ہوئے مر گئے تو گئے اپنے کام سے. اب یہ کہ سانس ٹوٹ گیا یا کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا اللہ بہتر جانتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اس قسم کی جو کرتے ہیں محنتیں اب ان کا مقصد کیا ہوتا ہے مکتی کس کو کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے وہ تو ان کا ایمان جانے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بغیر ایمان کے جتنی یہ مشقتیں کرتے ہیں اب ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی تو مقصد ہوگا. آپ اس ساری دنیا کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیں اور ایسے ایسے کمال پیدا کر لیتے ہیں اس زمانے میں اور آج کل کے زمانے میں. ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت کے یوگا والے اور یوگی لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ مجاہدے کرتے. ان مجاہدوں کی وجہ سے ان کے پاس قوتیں ایسی باطنی قوتیں ان کو مل جاتی تھیں کہ جس سے وہ عجیب عجیب کام کرتے. کوئی ہوا میں اڑ جاتا تھا کوئی کچھ کر لیتا تھا کوئی کچھ کر لیتا تھا اس قسم کی. تو اس وقت کے جتنے بزرگان دین تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے قوتیں عطا کی کہ اگر یہ کوئی دعویٰ کریں کہ صاحب میں تو ہوا پہ رو رہا ہوں تو یہ نہ ہوگے بھائی ہمارے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں ہوا میں بولنے والا تو ہم کیا کریں تو پھر تو معاملہ گڑبڑ میں پڑ جائے گا. تو مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے حفاظت فرماتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے جب وہ یوگی نے آ کر کہا میں تو ہوا میں اڑتا ہوں اچھا دکھاؤ کیسے اڑ گئے تو آپ وہ لکڑی کی خرابیں پہنتے تھے لکڑی کا ایک وہ بنا ہوا تھا جوتے کا نیچے کا تلا اس پر ایک پٹا سا لگا ہوا تھا وہ کھلاؤں کھلاتے تھے. ابھی زمانے میں تو وہ نہیں رہی میں اس کی شکل کبھی کبھی مل جاتی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ وہ خالی ایک جوتے سا لگا ہوا تو آپ نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا کہ جاؤ بھائی اسے یوگی کو ڈال لو. وہ بیچاری گئی کھڑاؤں تڑاک تڑاک پڑنی شروع ہوئی دونوں. اب وہ جناب نیچے آ گئے خواجہ معین الدین چشتی فرمانے لگے کہ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے میری جوتیاں کرتی ہیں کمال وہ تمہیں لے آئے نیچے تم نے اپنا کیا کمال دکھایا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جواب دینے کے لیے ہمارے پاس ایسی چیزیں, اور اس زمانے میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ کرنے والا کبھی پیدا ہو تو اس کے جواب دینے والے اللہ تعالیٰ ضرور پیدا فرما لیں, اور بعض تو ایسے ہی جواب بن جاتے ہیں. ایسے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, بعض جگہ محض زبانی دعویٰ جو ہے وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے عجیب عجیب باتیں پیدا ہوتی. ہمارے یہاں بڑے اچھے پیارے بزرگ تھے خواجہ حسن نظامی رحمتہ اللہ علیہ, دلی میں تھے, میں ان کو دیکھا اپنی زمانے میں, اچھی طرح دیکھا, بیٹھا بھی ان کے پاس, بڑے عجیب بزرگ تھے. تو وہ یہ ہر ایک سے پونگا لیتے تھے, بھائی تمہارا مذہب غلط ہے. اچھا جی کیا بھائی, دیکھو قدرت صاحب کا مینارہ ہے, ہاں دیکھا ہے تم نے قدرت صاحب کی لاکھ کو, ہاں تم بھی چھلانگ لگاؤ, میں بھی لگاتا ہوں, دونوں ایک ساتھ لگاتے ہیں, جو مر جائے وہ جھکا. مسجد جامع مسجد کا مینارہ بھی وہاں سے چھلانگ لگا لو, آگ جلا دو اس میں کود جاؤ, یہ اس قسم کے وہ عجیب عجیب دعوے کرتے. اب کوئی بھی نہیں آتا تھا ان کے پاس. میرے بھائی صاحب نے ایک دفعہ ان سے ایسی بات کر رہے تھے, خواہش صاحب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تم سے. فرمائیے. کہ بھائی دیکھو تمہارے اندر اتنی روحانیت تو ہے نہیں کہ تم جو ہے اوپر سے کود جاؤ اور بچ جاؤ, مطلب تم یہ دعوے کیسے کرتے؟ یہ بھائی میں بات سمجھ میں آیا. انہوں نے کہا رسال اللہ صاحب یہ بھی کئی بات, بھائی میرا کیا جائے گا, اللہ میاں بدنام ہوں گے, اگر ہوتے ہیں تو ہو جائیں, میں تو ان کے نام پر ہی تو دعویٰ کرتا ہوں, میرا اپنا کیا جائے گا, مجھے انہیں مارنا ہے تو مار دیں, میرا کچھ نہیں جاتا, انہیں کا جائے گا جو کچھ جائے گا, میں تو ان کے نام پر سب کچھ کرتا ہوں. دیکھیے اس زمانے میں بھی وہ جو تھے, لیکن ویسے کچھ تھوڑے سے کمال بھی جانتے تھے, جس طرح سے انہیں آتی تھی ان کی آنکھوں میں اتنی کشش تھی کہ جس چیز کو وہ کھینچنا چاہیں اسے کھینچ لیں, اور جس آدمی کو انہوں نے نگاہ ڈال کر کچھ کہہ دیا تو وہ طوطے کی طرح ہو جاتا تھا, پھر ہل نہیں سکتا تھا سامنے. انہوں نے راجکوٹ میں وہاں کاٹیاواڑ میں ایک دفعہ راجا ان سے مرید تھا, تو ان کے وزیروں نے کہا جی خام خان اس مسئلے سے مرید ہو گئے ہیں, ہمارے اتنے بڑے پنڈت ہیں پلانے ہیں ڈمتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی دیکھو جب وہ آئے جب یہ بات کر لیں, وہ تو آتے ہیں ہر سال, اب میں تمہیں کیا جواب دوں گا, میں تو ان کا مرید ہوں. اب پتہ نہیں کیا مرید ہونے کے بعد وہ کہتے تھے کہ چلو تم سارے کام کر لو لیکن یہ بھی کر لیا کرو, یہ کلمے کی تصویر روز پڑا کرو صبح شام, کچھ ایسی باتیں عجیب عجیب بتاتے تھے. بہرحال وہ تو ان کا اپنا کام تھا. آگے خواجہ صاحب ہوں گئے تو وہاں وہ جھگڑا پیدا ہوا, کوئی ایسی بات نہیں. یہ آپ کے جتنے بھی پنڈت ہیں یہ اپنی کتاب وید کو لے کر آپ کے دربار میں بیٹھ جائیں ایک طرف, اور میں اپنی کلام مجید کو لے کر دوسری طرف بیٹھ جاتا ہوں, اور یہ اپنی گوشالے کی گاؤں گائے کو چھوڑ دے, اگر وہ ان کے پاس چلی جائے تو ان کا مدد سکتا, میرے پاس آ جائے تو میں اوپن لو تو اچھل پڑے, انہوں نے کر لو ہماری گائے ہماری کتاب ہمارا سب کچھ. تو خواجہ صاحب تو گئے کام سے, انہوں نے کہا منظور, انہوں نے کہا بس ٹھیک. اب تھا وہ دربار لگا اور گائے چھوڑ دی, اب گائے تو سیدھی ادھر ہی جائے گی جن کی سے ہلی ہوئی ہے جن کی گائے. اب ساری دنیا مسلمان بھی وہاں بہت تھے, خواجہ صاحب نے اپنے ایک چیلے کو یہ کہا کہ دیکھو یہ جب بیچ میں سینٹر میں آ کر جب ادھر مڑنے لگے نا تو اس گائے کو کہنا ہوں. بہت اچھا. تو وہ جب گائے وہاں پہنچی تو اس نے اس کو کہا ہوں, تو گائے نے یوں کر کے دیکھا اور خواجہ صاحب نے اس نے آنکھیں ڈال دی, بس گائے سیدھی چلی گئی, خواجہ صاحب نے وہاں جا کر اس نے سر چکا دی, پکڑ لیا انہوں نے اس کو. نہیں نہیں اب وہ سارے پنڈت ونڈت بیٹھتے تھے سب جناب شرمسار, انہوں نے کہا لالا تمہارے مہاراج نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ سب یہاں سے, میں اسی کا مرید رہوں. تو وہ اصل میں بات یہ کہ کچھ تو ان کے اندر تھا بھی, خالی چیلی تو نہیں تھے نا, تو اتنا تو ان کے اندر تھا, ہمارے ان کو اتنا بھی نہیں ہے. اس وجہ سے میں کبھی ان کی برائی نہیں کرتا, کیونکہ وہ اعمال کے لحاظ سے سب کو صحیح بتاتے تھے, لیکن اب ان لوگوں کو جب وہ کرتے تھے کہ کسی عیسائی کو مرید کر لیا, کسی سکھ کو کر لیا, کسی ہندو کر لیا, तो ये तो हमारे कभी भी नहीं समझ में आया कि वो क्या करते थे, उन्होंने क्या तालीम दी थी, लेकिन करते थे, सब वो करते थे उनका ये। बहरहाल मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर जमाने में इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये वादा किया हुआ है, ये बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली हुई है कि इसका बोलबाला वो रखें हमेशा इसका। तो इसलिए इस किस्म की तो कोई बात की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये है कि ईमान के साथ जो अमल सालिह करे, अब अमल सालिह क्या है वो थोड़ा सा आप सुन लीजिए। अमल सालिह कोई शब्द ये समझता है, मैं इसको इस वजह से बताता हूँ कि सारी गलतियां यहीं आकर होती। पहली बात तो ये है कि अमल सालिह जो है वो बगैर इल्म के नहीं होता। अमल सालिह के लिए इल्म की जरूरत है कि भाई आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये अमल सालिह है क्या चीज, किस चिड़िया का नाम है। अगर आप नमाज पढ़ने लगे तो आपके पास ये इल्म होना चाहिए कि नमाज कैसे पढ़ी जाती। अगर ये इल्म नहीं तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। रोजा रखेंगे कैसे रोजा रखेंगे, उसका इल्म होना चाहिए आपको। तो सवाल ये है कि ये इल्म जो है, एक तो इसका इल्म, लोग कहते हैं जी इसकी जरूरत नहीं है, हम कहते हैं क्योंकि जरूरत है, बगैर इल्म के कैसे हो सकता है काम। उलमा की हर जमाने में जरूरत, सुलह की हर जमाने में जरूरत, उनकी सोबत की जरूरत। अब ये तो आप गनीमत समझिए कि कोई आलिम जो है वो आपको बहुत सी चीजों से मुस्तगनी किए गए। जब कभी आपको जरूरत होती है आप उसके पास जाते हैं, मुफ्ती साहब ये वो ये मसला है, मुफ्ती साहब बता देते हैं आपकी जान छुप गई। तो आपको तो हजार चीजों से जान बची हुई है, जो बात पूछनी हो भाई चलो पूछ लो। हमारे हजरत थानवी ने बोला मरकलू ये फरमाते थे कि देखो बुजुर्गों की सोबत में एक तो फायदा यकीनी है कि जो तुम हजारों किताबें हदीस की हैं, तफसीर की हैं, उनको नहीं देख सकते। मैंने तो अपनी जिंदगी में जो नफा उठाया है उसको बता रहा हूँ कि मैंने इतनी किताबें और इतनी तफसीरें नहीं देखी जितनी मेरे असातिज़ा ने देखी थी और मेरे बुजुर्गों ने देखी। अब उनसे जो मैंने बातें सुन ली तो उनको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि भाई उन किताबों की, उन बातों की तस्दीक की जाए कि वो बात सही है या नहीं। वो तो सही है उनके पास, उसका निचोड़। अब वही निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ कि आप मुझसे ले रहे हैं। तो इससे एक तो ये फायदा कि कहाँ आप इतनी किताबें देखेंगे, कहाँ तस्वीर देखेंगे, कहाँ आप जनाब दुनिया भर की फका की बातें और उनके दलाइल को देखेंगे। भाई किसी एक आलिम से पूछ लो जो सही माने में आलिम हो, यह ना हो कि ऐसे ही हो, क्योंकि वाजे आलिम भी ऐसे ही हो जाते हैं, जबरदस्ती के आलिम होते हैं। हमारे हजरत ने ये सुना कि एक हमारे साथी थे, हमारे साथ पढ़ते थे, तो फिसला फिसला नहीं आती थी उन्हें, मंतक में बहुत तेज और मंतक में किसी बात नहीं करने देते। एक जब वो इतफाक से कहीं मेहमान थे तो कुएं में गिलहरी गिर गई। लोगों ने आकर पूछा कि वो गिलहरी जो है वो हमने अभी पानी निकाला तो उसके अंदर वो मरी हुई आई है, तो कितने डोल निकाले। तो उसका हिसाब ऐसे था कि भाई जो हो तो ये करो, इतने डोल करिए। अब उन्हें ये आता जाता नहीं था फिर का, तो उन्होंने मनते खाती थी। तो उन्होंने कहा देखो भाई ये गिलहरी जो गिरी है ये दो हाल से खाली गिरी, या तो वो दौड़ कर गिरी या ऐसा चल कर गिरी। अब दौड़ कर गिरी तो दो हाल से खाली नहीं, गिरते ही मर गए या नहीं मरी थोड़ी देर के बाद में, और मरी तो भी दो हाल से खाली नहीं कि उसका सर फटा था या नहीं फटा, और अगर फटा था तो भी दो हाल से खाली। अब जब उन्होंने दो हाल से खाली का सिलसिला किया तो उन्होंने कहा जी ठीक है बस वाली साहब, हम तो वो कैमरे लिए देख रहे थे, फोटो ले रहे थे कि भाई ये कैसे गिरेगी गिलहरी और किस हालत में, तो वो दो हाल आपके जो है वो तो वही बता सकता है जो वहाँ बैठा हो। तो मतलब ये उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली, मसला नहीं बताना पड़ा उन्होंने, तो फिर मैं मसला कैसे बताऊँ भाई जब तुम्हें यही नहीं पता कि गिलहरी कैसे गिरी। तो ये तो खैर ऐसी कभी कभार की बात है, उन्हें ये कि जो आलिम होते हैं उनका ये बहुत बड़ा एक लोगों के ऊपर एहसान होता है। तो भाई वो सारी चीजें आपको पक्की पकाई दे देते हैं, आप जाते हैं और उनसे पूछ लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक जो ये है कि इल्म अमल साले के लिए जरूरी हुआ कि अमल साले क्या है उसका इल्म होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहता हूँ वो लोग कभी भी नहीं मानते, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ زائد بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں زائد بات نہیں, دنیا کا رات دن کا ہمارا تجربہ ہے, یا تو یہ بات ہماری غلط ثابت کر دو تو ہم آپ کی بات ماننے لگیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم کتاب سے آپ نے سیکھا ہے یہ کافی نہیں, اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے, آپ کو تربیت ملنی چاہیے کہ یہ کام کیسے کیا جائے, عملاً آپ کو کسی سے تربیت سیکھنی چاہیے. عمل صالح یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ نے کتاب میں پڑھ لیا کہ جی پلاؤ یا بریانی ایسے پکائی جاتی ہے, تو وہ تو لکھا ہوا ہے اس کے اندر, چاول ایسے لے لو, اتنی پیاز لے لو, اتنا گھی لے لو, اتنا یہ لے لو, اتنا گرم مسالہ لے لو, اور پھر ایسے پیاز کاٹو اور ایسے یہ لو, لیکن کون بریانی پکا کے دکھائے گا مجھے بتا دیجیے, چانی کباب ایسے بنا لو, فلانی چیز کوفتے ایسے بنا لو, بھائی نہیں بنتے, کسی سے سیکھنا پڑ رہا, جوتی گاٹنا بھی کسی کو اگر دیکھ لے کوئی تو بھائی یہ تو ایسے کر کر یہ ڈوری نکال رہا ہے, وہ بھی نہیں آئے گا کسی کو, وہ بھی سیکھنا پڑے گا آپ کو. تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہی کہتے ہیں کہ جی یہ بات جو ہے بس ہم پڑھی کتابوں میں بس ہمارے لیے کافی, یہ نہیں ہوتا, اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے, اور تربیت بھی ایسے شخص کی ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کو باقاعدہ لگاؤ ہو, اعتماد ہو کہ بھئی ہاں یہ آدمی میرے لیے معتبر ڈالا ہے. اب یہیں سے ایک ذرا سی بات یوں نکلتی ہے کہ یہ جو تصوف کی بنیاد چلی ہے وہ اس وجہ سے نہیں چلی کہ تصوف کوئی شریعت سے علیحدہ چیز ہو, بالکل علیحدہ نہیں, عین شریعت کے مطابق ہمارے حضرت تھانوی رضی اللہ مرکزہ نے دس صدی کے بعد انہوں نے آ کر پھر یہ تصوف کی تجدید کی, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تصوف اور شریعت کوئی علیحدہ چیز ہے یہ بالکل غلط, ایک صرف یہ ہے کہ ایک باطن سے اس کا تعلق ہے, باطنی اعمال سے ایک ظاہری اعمال, تو ظاہری اعمال تو آپ کے سب دیکھتے ہیں, باطنی اعمال کون دیکھتا ہے, بھائی آپ کے دماغ میں کیا کیا خیالات آ رہے ہیں, آپ ریاکاری کیسے کرتے ہیں, آپ حسد کیسے کرتے ہیں, رشک کیسے کرتے ہیں, عداوت دنیا سے کیسے کرتے ہیں, کسی کی غیبت کیسے کرتے ہیں, کسی کی چگلی کیسے کرتے ہیں, بددیانتی کیسے کرتے ہیں, ساری خفیہ چیزیں ہیں. تو آپ یہ تمام باتیں بھی جو ہے اس کی اصلاح کون کرے گا, اور کون آپ کو یہ بتائے گا کہ بھائی یہ بات تمہاری صحیح ہے اور یہ غلط ہے. عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے ذرا خوشبو ہوتا ہے, پھر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے یار بڑی زبردست نماز پڑھ رہا ہے, بڑا اس نے منہ بنایا ہوا ہے, بڑا یہ ہے, تو پھر مجھے یہ بھی خیال آتا ہے. ایسا مطلب نے پوچھا کہ اگر تم اس نیت سے پڑھتے ہو کہ بھائی میں لوگوں کو دکھاؤں جب تو یہ رہتا ہے, اور اگر یہ خیال بھی نہیں آتا ہے تو یہ وسوسا ہے, وسوسے کے اوپر لاہور پڑھ لیا کرو, اپنا کام کرتے رہو جیسے کر رہے, اب یہ وہی بتائے گا جو تصور کا ماہر, ہر ایک آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا بات ہے کیا نہیں, ورنہ تو وہ دوہان سے خالی والا مسئلہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے, وہ آپ کے ساتھ بھی لگا دے گا, لیکن آپ کو صحیح بات نہیں بتائے گا اور صحیح آپ کی اصلاح نہیں کرے. ہمارے حضرت تھانی رضی اللہ عمر گدو انہوں نے تربیت صالح کی کتاب لکھی ہے, اس میں لوگوں کے خطوط آئے ہیں, انہوں نے اپنے حالات لکھے ہیں, ان کے جوابات دیے ہیں, عجیب عجیب سوال ہیں اور عجیب عجیب جواب ہیں, اور یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ لکھا کہ حضرت جب میں ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو ایسے انوار مجھے نظر آتے ہیں اور میں عرش پر پہنچ جاتا ہوں. اب بظاہر تو شیخ یہ کہے گا کہ یہ تو بہت بڑا کامل آدمی ہو گیا کہ اس کو انوار بھی نظر آتے ہیں اور عرش پر بھی پہنچ گیا. حضرت نے اب یہ شیخ کی بات بتا رہا ہوں, جواب میں یہ لکھا کہ آپ ذکر کرنا بند کر دیں اور خمیرہ داغمہ مروارید والا استعمال کریں اور چہار مغز اور بادام کا شیرہ بنا کر گھوٹ کر وہ پیا کریں, یہ دماغ میں آپ کے خشکی پیدا ہو گئی. الجیے سر وہ تو ایشور پہنچے ہوئے تھے, یہاں ان کو جناب حریرہ بتا دیا کہ بادام کا حریرہ پی, اب یہ کون سمجھے گا کہ اسے کیا نظر آیا, کیسے ایشور پہنچا اور کیسے فرش پر آ گیا, وہ یہ ساری باتیں شیخ بتاتے. دیکھیے میں آپ کو بزرگوں کی وہ بتا رہا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بعض آدمیوں پر اپنی روح کی تجلی جو ہے وہ آشکار ہو سکتی, اور ایسی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی نظر آ رہی, اب وہ اس کی عبادت شروع کر دیتے. تو اس کو جب کسی شخص کو یہ معلوم ہو تو استغفار پڑھے, لاحول پڑھے اور اس کی نفی کرے. اس لیے کہ کوئی محسوس چیز آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل میں کبھی نظر نہیں آ سکتی, یہ پہلے سمجھ لیجیے آپ. اچھی اللہ میاں جو ہیں اس حصے طور پر آپ کے سامنے نہیں آئیں گے, چاہے تجلی کے طور پر ہو. وہ دوسرے انوار اگر کسی کو نظر آتے ہیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, اس کو تو کوئی سمجھے گا جب سمجھائیں گے, میں اس وقت نہیں سمجھاؤں گا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے ہے اور ان کی تجلی ہے, یہ غلط ہے, ایسے کبھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ ہمارے ادراک سے ماورا لازو بالکل افسوار وہ بالکل افسوار وہ لطیف القدیر, وہ تو انہوں نے دعویٰ کیا قرآن پاک میں. پھر ہمارا ادراک کیسے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ لے گا؟ نہیں سمجھ سکتا, ناممکن بات ہے. تو جب ہم اس بات کے اہل ہی نہیں ہیں, ہاں ٹھیک ہے انوار اگر کبھی کسی کو نظر آ جائیں تو, اور یا کوئی قواعد اس کو نظر آ جائیں اور شیخ یہ کہے کہ ہاں بھائی یہ تمہارے عمل کا ایک اثر ہے, ٹھیک ہے یہ تمہاری محمود حالت ہے, اللہ کا شکر ادا کرو, جب تک رہے اس کی قدر کرو, جب چلی جائے تو غم مت کرو. یہ کوئی یہ مخلوق ہے, جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ ساری چیزیں مخلوق ہیں, خالق نہیں ہے. تو مخلوق کے لیے غم مت کرو. اور یہ بھی ایک تصوف کا مسئلہ ہے کہ جتنی کیفیتیں لذت والی انسان پر تاریخ ہوتی ہیں عبادت میں ذکر میں, وہ ساری اس کی نقصانی ہوتی, روحانی نہیں ہوتی. روحانی کیفیت میں اور نفسانی کیفیت میں فرق کرنا ہر ایک کا کام ہے. جس میں لذت آئے انسان کو تو نفس کا کام ہے, وہ تو اتنی لطیف ہے, اتنی لطیف ہے اور اس کی کیفیتیں اتنی لطیف ہیں کہ ان کا ادراک بڑی مشکل سے لوگ کر پاتے ہیں کہ یہ ہے کیا. تو جتنے وہ لطیف ہے اس کی کیفیت بھی اتنی لطیف. نفس کے بڑے کھیل ہوتے ہیں, نفس تو بڑا بادشاہ ہے, وہ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی ایک نعمت دی ہے, ہر چیز کے مزے چکھتا ہے, ہر چیز. تکلیف ہے تو اس کو بتاتا ہے, اور خوشی ہے اس کو بتاتا ہے, لذت ہے اسے بتاتا ہے, ہر چیز کو وہی بتاتا ہے, روح نہیں بتاتا. روح تو ہیروئن جی ہے, وہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, باقی سارا تو اس نفس نے تو ہمارا کام بگاڑا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری باتیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو ایک شیخ کی ضرورت ہوتی ہے, جب تک اس سے رابطہ نہیں کرو گے تو تمہیں صحیح راستہ اور صحیح معاملہ نہیں تمہارے سامنے آئے گا. پھر بعض دفعہ انسان کو ایسے ایسے اشکال پھیلاتے ہیں, ارے میں نے تو اتنے گناہ کیے, میں نے تو ایسی بات کی, میں نے تو ایسی بات کی, اب میں کیسے توبہ کروں گا اور کیسے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے. اچھا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی میرے ہی جیسے ہیں, انسانوں ہی جیسے ہیں, کہ وہ ان باتوں کو انہوں نے باقاعدہ ایک اہمیت دی ہوئی ہے کہ ہاں بھائی تو تو بہت بڑا گنہگار ہے, اب تو میرے بس کا ہی نہیں رہا, نعوذ باللہ من ذلک. تو اللہ تعالیٰ کے بس کے وہ نہیں ہے, ناممکن بات, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر اور زمین و آسمان سے بھر جائے تمہارے گناہ, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب معافی مانگو گے وہ معاف کرنا. کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ مایوسی کی حالت میں چلا جائے, نہیں, وہ جب بھی لوٹنا چاہے اللہ نے کا دربار کھلا, جب چاہے لوٹ آئے, جب چاہے لوٹ. بازا بازا ہران کی ہستی بازا, گر کاترو گبرو بت پرستی بازا, لوٹ آؤ لوٹ آؤ, جس حالت میں بھی ہو ہماری طرف لوٹ آؤ. کافر ہو, بت پرست ہو, آدیش پرست ہو, جو کچھ بھی ہو ہماری طرف آ جاؤ. یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نے, یہ ہماری درگاہ جو ہے یہ نومیدی والی درگاہ نہیں ہے, لا تقنوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, سارے گناہوں کو معاف کر دے. درگہ ماں درگہ نومیدی نے سب بار اگر توبہ شکستی کا, تو سو دفعہ بھی اگر اپنی توبہ توڑتا ہے پھر بھی توبہ کر ہمارے پاس آ جا, ایک دفعہ تو سچی توبہ کرے ہی, مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار تو بہت بڑا وسیع ہے، وہاں پر جو ہے جب بھی آپ جائیں گے ہم اپنے اوپر قیاس کسی بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے ہم ہیں، نہیں بھائی، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے رب ہیں، پروردگار ہیں، ہماری ہر بات کو وہ جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، تو کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، کہاں ہماری سوچ، تو وہ تو ہر چیز کو معاف کرتے ہیں، ان کی طرف جب چاہے تم لوٹ جاؤ۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ تربیت کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہے وہ جاننے کی یہ ہے کہ تمام اپنے اعمال کو اور تمام اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھالنے کی کوشش، یہ عمل صالح کا آخری ایک ترازو ہے جس میں ہر بات کو تولا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیسے وضو کرتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے یہاں آئے، انہوں نے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ہمارے پاس آئے ہوئے تھے یہاں لاہور میں سیانت المسلمین کے اجلاس میں آئے، وہ خواجہ صاحب وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے السلام علیکم، اب تھے کوئی عجیب آدمی تھے، اس نے کہا جی آپ کو سنت کے مطابق نماز پڑھنا آتا ہے؟ خواجہ صاحب وہ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے سوال کر، انہوں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں آتا، تمہیں آتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے آتا ہے، تو چلو تم ہی بتانا شروع کر دیا۔ اب ان کی تو خیر بہت عجیب کیفیت تھی اور عجیب اپنی ڈپی تھی انہوں نے، اور نہ اس سے زیادہ ان سے زیادہ کون جانتا ہو۔ اب وہ جناب دو نفل کی نیت باندھ کر باقاعدہ کھڑے ہوئے، پہلے انہوں نے کہا جی اتنا تو پیروں کا فاصلہ ہونا چاہیے، اس طریقے سے آپ کے پنجے ہونے چاہیے، کمر آپ کی سیدھی ہونی چاہیے، نظر آپ کی جو ہے یہاں ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پر، ہاتھ آپ کے سیدھے کانوں تک اٹھنے چاہیے، اور پھر آپ کو اللہ اکبر کہہ کر اور پھر یہ انگلیوں کا ہلکا بنا کر یہاں لگا اور تین انگلی اوپر کرو ناف کے اوپر رکھ کر نیت باندھ ہے۔ سنت تو یہی طریقہ ہے، کبھی آپ یہ سمجھیں کہ میں ایسے ہی نہیں، انہوں نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اپنی اس نماز کو ہمارے سارے اس میں کیمپ میں صرف یہ جتانے کے لیے کہ مجھے سنت کے مطابق نماز پڑھنی آتی ہے، آپ سب احمد ہیں گدے ہیں، آپ میں سے کسی کو بھی نہیں آتی، ہر جگہ جا کے وہ یہی سوال کرتے تھے، صاحب آپ کو سنت کے مطابق ہمیں تو نہیں آتی، اچھا ابھی تم کھڑے ہو گئے آپ دو سنت دو رکعت پڑھ کر بتاتے، تو یہ جو ہے یہ بھی ایک قبل ہے کہ خام خواہ آپ نے کوئی اس بات کا ٹھیکہ لیا ہے کہ آپ جانتے سارے آپ کے نزدیک جاہل ہیں، کوئی نہیں جانتے، جانتے سب ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو ہلدی کی ڈلی مل جائے تو پنساری بن جاؤ، وہ بندر کے ہاتھ میں آ جائے گا نا اگر، اس نے کہا چلو پنساری کی دکان کھول لو، تو یہاں ایسے پنساری نہیں بنتا، اس کے لیے بہت باتوں کی ضرورت ہے، خالی ایک نماز کو سیکھ کر ہی تھوڑا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ساری دنیا زندگی بھر۔ تو بھائی دیکھو ایک بات سمجھنے کی تو یہ ہے کہ یہ مفت کی جو نیکیاں ہیں جب تک ہم سنت سے ناواقف ہوتے ہیں ان سے ہم محروم ہوتے ہیں۔ آپ نے کپڑے بدلے ہیں تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ سنت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کپڑے بدلنے کے لیے فرمایا، تو کپڑے آپ نے پہن لیے، چاہے الٹے پہنے چاہے سلٹے پہنے چاہے سنت کے مطابق پہن لیے، لیکن ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ کو استعزار ہی نہیں، آپ نے سنت کے ادائیگی کا ارادہ ہی نہیں کیا تو ثواب آپ کو نہیں ملے، اور جب سنت کے مطابق آپ نے وہ کپڑے پہن لیے تو جب تک وہ کپڑے آپ کے جسم پر ہیں آپ کو مسلسل ثواب اس سنت کا ملتا، تو خام خواہ کا ثواب ہے، کیوں اس سے محروم رہتے ہو؟ گھر سے باہر نکلتے ہو سنت کے مطابق پیر نکال کر جس نے لائے تو بکل تو اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہہ دیا چلیے صاحب جب تک آپ باہر ہیں اللہ کی حفاظت بھی آپ کے ساتھ اور ثواب مسلسل اس سنت کا، تو بھائی یہ تو سنت کے اب ہر ہر قدم پر آپ کو جو ہے ثواب ملنا، تو یہ مفت کے جو ثواب ہیں کہ گھر کے اندر داخل ہوں تو بسم اللہ ولدنا بسم اللہ خرجنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت کے مطابق، سوتے ہو تو اسی کے مطابق جاؤ، غسل خانے میں ہو تو اسی کے مطابق جاؤ، گھر سے باہر نکلو مسجد میں داخل ہو تو سنت ہو، جوتے پہنو تو سنت ہو، جوتے اتارو تو ہر چیز کو سنت کے مطابق کرو. اور پھر یہ بھی میں کہتا ہوں وسعت کے ساتھ، کیونکہ جو آدمی سنتوں پر عمل نہیں کر رہا وہ ایک یا دو سنت سلیکٹ کرے، کیونکہ کم سے کم میں یہ کروں. میرے ایک بزرگ تھے وہ بیٹھ کر رہے تھے، اگر وہ تھے ملنگ قسم کے آدمی، ادھے دھوے کے ساتھ بات کرتے تھے ہر ایک سے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ میں سالم تو مجھ سے بیعت کیوں ہو رہا ہے، کہ میں اپنی اصلاح کے لیے آپ سے بیعت ہوں. کہ اچھا ابھی تو نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا نماز تو میں نہیں پڑھتا. ارے پھر نماز نہیں پڑھتا تو پھر کیا کرتا ہے تو؟ کہیے بھائی تو نماز تو میں نہیں پڑھتا تو میرے سے بیعت ہونے کے بعد کیا کرے؟ کہیے میں جب پڑھتا ہی نہیں تو میں کیسے پڑھوں گا؟ جا سالے میں تجھے بیعت ہی نہیں کرتا، تو بالکل ہی کافر بننا چاہ رہا ہے، خام تو میرے پاس بیعت ہونے آ رہا ہے. اجا ایک بات بتاؤ، ابھی فرمائیے، ایک وقت کی نماز پڑھ سکتے ہو کسی وقت کی بھی لیکن پابندی کے ساتھ؟ ایک وقت کی پڑھ سکتا ہوں. کہا ٹھیک ہے سر، بیعت ہو گئی، بیعت کر لیا اسے. ایک وقت کی اس نے گاڑی میں فجر کے وقت صبح اٹھتا ہوں، میں جاتا ہوں دفتر، فجر کی نماز پڑھ لوں گا بس. اچھا وہ چلے گئے، بیعت ہو گئے، اس کو تعلیم والے سے دے کر چلتا کیا. جب وہ چلا گیا تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا انصاری صاحب یہ تو آپ نے بہت زیادتی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ وقت کی نمازیں فرض کی اور آپ نے اس کو ایک چیز کہہ دیا کہ ایک پڑھ لیا. یار بولی صاحب تم مرضی ہی رہو گے. سر وہ تو جوان تھا پڑھ رہا تھا. میں نے کہا کیا بات بھائی؟ دیکھو تم تصور نہیں جانتے، ہم جانتے. اچھا تو مجھے بتاؤ، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا نا؟ نہیں پڑھ سکتا. تو یہ حالت کتنی خراب تھی؟ بہت خراب تھی. اب ایک وقت کی پڑھنے لگا تو یہ پہلی جو حالت ہے اس سے بہتر ہے یا نہیں؟ کہاں بہتر؟ تو کہا میں نے اس جگہ سے تو اس کو یہاں لے آیا نا، اب آگے کچھ اللہ نے بھی تو کریں گے نا. میں تو کہتا ہوں کہ جی میں نے یہاں تک لا کر اس کو آپ کے سامنے جھکا دیا، اب آپ جانے آپ کا کام. تو کہہ لے گا کہ پڑھنے لگتا ہے بھائی، جب ایک وقت کی پڑھے گا تو پانچ وقت کی پڑھنے لگتا ہے، تو تھوڑا سا اس کو دھندے سے لگاؤ تو صحیح پر. ابھی تو وہ پہلے ہی بھاگ رہا ہے. تو مہاراج یہ ایک وہ ہوتی ہے، ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا کمال کیا. تو وہ ایک خان صاحب وہاں کے تھے چودھری تھے، وہ بیعت ہونے آئے تو انہوں نے کہا جی حاجی صاحب میں تو بیعت تو ہوتا ہوں پر میں نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ ارے بس یہ پتہ نہیں میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی، بیعت آپ کر لیں مجھے. ایسا ہم نے کہا چلو چلو بیعت ہو جاؤ، مت پڑھنا نماز. اب یہ تو ان کا کام تھا بھائی، ہم جیسے تھوڑا ہی کر سکتے. انہوں نے بیعت کر لیا. اب نماز کا وقت ہوا تو اس کی کھجلی شروع ہو گئی، ایسی کھجلی بہت پریشان. اس نے اپنے نوکر سے کہا پانی لاؤ، پانی ہاتھ پر ڈالا، کونے پر ڈالا، منہ پر ڈالا، تو کچھ سکون ملا. تو کرتے کرتے اسے جو ہے یہ خیال ہو گیا چلو یار ضروری کر لو یہ، تو جو ہے نا تو پیروں کی کھجلی، ہاتھ پیروں کی، منہ کی، سب کی کھجلی رکھا ہو. اب انہوں نے کہا بھائی وضو کر لیا تو نماز بھی پڑھ لو. تو نماز پڑھ لی، بات ختم ہو گئی. دوسرے وقت اس کو پھر کھجلی شروع. تو وہ تو جڈ آدمی تھا نا، ارے اس نے کہا حاجی صاحب یوں نماز پڑھا ہوا تھا تو. اچھا تو پھر میں تو خود ہی پڑھ لوں گا، تو کھجلی بجلی تو بچ کر نماز شروع کر دی. اب وہ تو صاحب تصرف تھے پر انہوں نے کرا دی، ہمارے پاس تو اتنا تصرف نہیں ہے. لیکن بہرحال عجیب عجیب انداز کے اپنے اپنے زمانے کے بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے کیا ہے. تو یہ ہے کہ تربیت کے ساتھ عمل صالح اگر کوئی کرے اور سنت کے مطابق، اور دو سنتیں اگر وہ سلیکٹ کر کے یہ کہ جی آج سے میں یہ عمل کروں، یہ بہت آسان ہے. میں گھر سے باہر نکلنے کی ایک سنت ہے، اس پر عمل کر لے، ایک اندر آنے کی. تو چلیے بات ختم. اب ہمارے حضرت مسیح الامت نمبر اللہ برکتہ یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ شخص اسی حالت میں مر جائے تو یہ جنت میں جائے گا. اب ہم سارے چونک گئے، ہم نے کہا ایک سنت پر عمل کر رہا ہے، آپ کہیں جنت میں جائے گا. تو حضرت کی عادت بڑی عجیب تھی. فرمانے لگا دلیل دلیل چاہتے ہیں, دلیل پیش کرتے. اب حضرت نے دلیل پیش کی کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کے پاس گئے اور وہاں جادوگروں سے مقابلہ ہوا, تو جادوگروں کا سارا جادو جو تھا اس کا کھیل ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ سب چٹ کر گیا, اور وہ سارے جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے اور ایمان لے, سارے کے سارے ایمان لے. اور ایمان بھی اتنا عجیب ایمان, اتنا قوی ایمان کہ دیکھنے میں نہیں آتا. اب فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لیا, یہ ہے وہ ہے, یہ تو تمہارا گرو معلوم ہوتا ہے, فلانا علم کا. میں تمہارا ہاتھ ادھر سے کاٹوں گا, پیر ادھر سے کاٹوں گا, سر کاٹوں گا, سولی پر چڑھاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. اور وہ کوئی کھیل نہیں تھا, جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اس نے وہ کرنا شروع کر دیا. لیکن کوئی اتنا ٹس سے مس نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے کہا لا گئے کوئی پرواہ کی بات نہیں, میں ہم اپنے رب کی طرف سے لوٹ کے جا رہے ہیں, وہیں تو جانا ہے. انتما خطایا نام, ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا, ہم پر رحم فرمائے گا. اور موسیٰ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہمیں انا اول علم, ایمان لیا ہے. دنیا ان کا تماشا دیکھتی رہی, کس طرح وہ کٹ رہے ہیں, کس طرح سولی پہ چڑھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, وہ بھی ایک تماشا تھا, گزر گیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ٹور کے ان کا لمحے, یہ جادوگر تو خام کا بیچ میں ٹپک گئے. مجھے آپ نے فرعون اس کے سرداروں کے لیے بھیجا تھا کہ ان کی جا کر جو ہے نا ان کی وہ بڑے گمراہ ہیں, ان کی اصلاح کر, تو ان میں سے تو ایک آدمی بھی ایمان نہیں لایا. اور یہ جادوگر بیچ میں ایسے ہی آ گئے اور ایسا زبردست ان کو آپ نے ایمان عطا کیا کہ وہ ہل کر ہی نہیں دی. تو یہ بات میرے سمجھ میں سے آئی. اللہ میں نے کہا کہ موسیٰ یہ بھی ایک بات ہے بتاتے ہیں ان کو, کہ جادوگروں کے جو گرو تھا اس نے یہ کہا اپنے چیلوں سے کہ تم موسیٰ کے لباس کی نقل لے کر آؤ. وہ کیسا لباس پہنتے, تو انہوں نے کہا کیا اس کی ضرورت پڑی آپ, ہاں ضرورت ہے بھائی, کبھی کبھی بھاگنا پڑتا ہے تو بھاگنے میں آسانی ہوتی, تم لے کر آؤ. تو سب نے موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہنا ہوا تھا, اسی کی نقل اسی کی کاپی بنوائی تھی. تو اللہ نے کہا کہ ہمیں اس بات پر غیرت آئی کہ ہمارے تغمبر ہمارے محبوب کی لباس کی نقل انہوں نے کی ہوئی ہے, ہم انہیں ایمان سے محروم کر. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے لباس کی نقل میں یہ بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ حضرت کی طرف. تو سنتوں پر چاہے دو پر عمل شروع کرو لیکن شروع کر دو. اب تیسری بات جو بتانا چاہتا ہوں, فلا نحینہ حیاتن طیبہ, کہ ہم انہیں ضرور بھی ضرور اس زندگی میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اس دنیا میں. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مصیبت میں, ہم تو پریشانی میں, ہم تو اس میں, ہم تو اس میں, ہمارے پاس کوئی پاکیزہ زندگی نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس. بھائی پاکیزہ زندگی کا ایک تصور جو ہے جو آپ لوگوں کے دماغ میں وہ مجھے نہیں پتا, لیکن جو پاکیزہ زندگی کا تصور ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے علم کے ذریعے سے ہمارے پاس ہے اس کو سن لیں. اس لیے کہ اس کا ایک ہمارے پاس ایک نمونہ ہے کہ سب سے زیادہ پاکیزہ زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے, ان سے بڑھ کر کوئی نہ عمل صالح کرنے والے تھے نہ کوئی اور اس سے بڑھ کر رتبے میں اور مقام میں تھے. اس لیے کہ ایک ادنا درجے کا صحابی جو ہے وہ بعد میں آنے والے غوث قطب ابدال وہ ان کی گرد کی برابر بھی نہیں جو ان کی جوتی پر پڑتی, کبھی بھی اس مقام پہ نہیں آ سکتے. تو صحابہ کرام نے کون سا عیش اٹھایا تھا, کون سی آسائش ان کو ملی تھی, انہوں نے نیری تکلیفیں اٹھائی, لیکن اس ساری تکالیف کے اندر, اس ساری پریشانیوں میں, ساری مصیبتوں کے اندر وہ اللہ سے راضی تھے. اور یہ کہتے تھے کہ آپ ہم سے راضی ہیں اگر اس بات میں تو ہم بھی راضی ہیں. سے راضی ہیں. آپ ہمیں فاقے سے رکھنا چاہتے ہیں, ہمیں فاقے پر راضی ہیں. آپ ہمیں سفر کرانا چاہتے ہیں, ہمیں سفر پر راضی ہیں. آپ ہجرت کرانا چاہتے ہیں, ہم ہجرت پر راضی ہیں. آپ مال و دولت گھر بار چھڑوانا چاہتے ہیں, ہم اس پر بھی راضی ہیں. ہر بات پر وہ راضی, ہم راضی نہیں, ہم نے شکایت ہے. یہ نعمتیں جو آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں, یہ تو اس وقت کے کسی آدمی کے تصور میں بھی نہیں تھی. کیا کیا آپ کو لگژری دنیا کی لائف ملی ہوئی ہے, کیسی کیسی روشنی, کاریں, گاڑیاں, جہاز, ریل اور ایئر کنڈیشن اور ہیٹ اور فلانا جنگا, ساری دنیا کی نعمت ہے ہمارے پاس, اور پھر بھی ہم ناشکر. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں ہمیں رکھ کر ہم سے راضی ہیں تو ہم کیوں نہیں راضی ہو جاتے ہوں. ایک دفعہ یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھو, کوئی روحی بات نہیں ہے کہ یہ انسان کہے کہ اللہ نے یہ جو کچھ آپ نے جس حالت میں رکھا ہے یہ بھی آپ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے, میں تو اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. اگر آپ اس پر میری اس بات پر راضی ہیں, میں بھی آپ کے راضی. اتنا کہنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, کوئی بجلی تو گرے گی نہیں, کوئی حالت آپ کی ایک دم جو ہے اس میں انقلاب, لیکن جو سکون آپ کو اس سے ملے گا, چاہے میں کیسے بھی گنہگار ہوں, وہ آپ کا قلب اسی وقت محسوس کرے گا جب بھی آپ فیصلہ کریں گے کہ میں اس بات پر بالکل صحیح رہا, میں اس بات پر راضی ہو گیا جس حالت میں آپ نے مجھے رکھا ہوا. آپ کی اگر یہ مرضی ہے کہ میں اس حالت میں رہوں تو میں آج سے یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کی اس بات پر راضی. چلو رضی اللہ عنہ مرضو عنہ ایسے ہی تو نہیں تھے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر راضی تھے. اس وجہ سے ان کی ساری زندگی پاکیزہ زندگی, وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہر قدم پر وہ اللہ کو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہماری راضی ہیں, ہمیں جو کچھ پریشانی ہو رہی ہے, بھوک ہے, سفر ہے, جو کچھ ہے, اللہ ہم سے راضی, ہم اللہ کے لیے یہ کام کریں. تو بھائی یہ بات جو ہے جب تک یہ نہیں سمجھ میں آئے گی اس وقت تک حیات طیبہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے, ورنہ تو نہ میں سمجھا سکتا ہوں نہ کوئی. آپ کہیں گے مولانا آپ تو کہہ کر جاتے عمل صالح, ہم نے جو کچھ الٹا سیدھا شروع کیا ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اول تو یہ ہے کہ وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا, یہ تو شیخ بتائے گا کہ عمل صالح آپ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں, آپ نے صحیح راستہ بھی اختیار کیا ہے نہیں, یا اب بھی آپ نے غلط سمت میں جا رہے ہیں. سمت اپنی صحیح رکھ کر اور صحیح کام کرو گے پھر ہی تو یہ معاملہ ہوگا. اور جو دوسرا اس کا جز ہے وہ لنر جی اجرم جاسنی ماتا ہوں, تو بھائی وہ تو آخرت کا معاملہ ہے, وہاں جو کچھ بدلہ ملے گا وہ تو نہ کچھ آپ کے تصور میں آ سکتا ہے, نہ کسی کے بیان میں آ سکتا ہے, نہ کچھ. اتنی نعمتیں ہیں ایسی. اور پھر یہ سوچ لو اچھی طریقے سے کہ یہ ساری زندگی ہماری جو ہے آخرت کی زندگی اور آخرت کے جو اس کے مقابلے میں پلک جھپکنے کی برابر تھی نہیں ہے. ہماری عالم ارواح میں روح رہی پتہ نہیں کب سے, پھر مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہم رہیں گے پتہ نہیں کب تک رہیں گے, پھر قیامت کے بعد جو ہے حساب کتاب کے بعد جنت میں چلے گئے تو پتہ نہیں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو وہاں تو حساب کتاب ہے نہیں, کوئی وقت نہیں ہے, وہاں ٹائم اور لمٹ سب یہاں ہے, وہاں نہیں ہے. تو جب وہاں سے آپ آزاد ہو کر وہاں پہنچ گئے, اس کے مقابلے میں یہ زندگی جو ہے اس کو آپ کتنی کیلکولیشن کریں, کیسے کیلکولیٹر لے کر آئیں, تو یہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں. اب اس زندگی کے لیے آپ اتنی تگ و دو کر رہے ہیں, اس میں وہ کر رہے ہیں. پھر یہ کبھی سوچنے میں آیا کہ بھائی کیا آپ جو کچھ کرتے ہیں اس سے آپ کو کچھ مل رہا ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل رہا ہے, آپ کی کوشش کسی کی کوئی کام نہیں کر رہی. یہ محض ہماری خام خیال ہوتی ہے, یار دیکھو میں نے ایک اسکیم ایسی کی اتنا کامیاب ہو گیا میں. تم کامیاب ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو تو کیا تم کھیتی باڑی کرتے ہو؟ ہم تم تجرا ہوں میں ہوں, ہم نہ ہم گزارے ہوں, کیا تم یہ زراعت کا کام کرتے ہو یا ہم اس کو جو ہے لو نشا لے اللہ تم سفر کا अगर हम चाहें तो तुम्हारी सारी खेतियां सारी चूर अचूर हो जाए, कुछ भी ना मिले। तुम हर बात पे वो कहते हैं कि मैं करता हूँ तुम नहीं करते हो। औलाद क्या तुम जो है अफराई तुम मार तुम नून, क्या तुम नुस्खा डालते हो? हम तुम तफल तुम किसी चीज को पैदा करते हो या मैं पैदा करता हूँ? तुम लाड किसी के लिए करते हो? ये हमें 10 साल हो गए शादी हुए, औलाद नहीं होती। औलाद तो जब वो चाहेगा जब ही देगा, तुम नहीं। तुम लाड एक शादी नहीं 10 शादी कर, नहीं मिलेगी जब तक वो नहीं चाहेगा। तो वो कहते हैं कि मैं हूँ खालिक तुम नहीं हो हर बात के। अब माल लगी तशरब, ये पानी जो पीते हो ये तुम, हर बात के लिए वो कहते हैं कि तुम ये नहीं करते हो मैं कर रहा हूँ। तो हमें क्यों नहीं एहसास होता कि ये सारी चीजें जो कुछ ये अल्लाह ताला हमें अता कर रहा है, हम इसको नहीं। तो हकीकत यह है कि जब तक ये तसव्वुर और ये मामला हमारा अल्लाह तबारक व तआला के साथ नहीं होता, उस वक्त तक न तो दुनिया की तसल्ली और तमानियत मिलेगी, न तबीयत कोई असूई मिलेगी, न कोई और चीज हासिल होगी। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا وسعيا مشكورا حجا مرغوبا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لاوليائك وحبا لاعدائك، المحب بحبك من احبك، المعادي بعدالتك من خالفك. من شر خلقك اجمعين. اللهم اعبد نقعد من حبلت من فضلك وحبك. الله هماري قلوب ايمان كي حلاوت بدا ايمان كي روش بدا من سيدا راتك بكالي. الله عمل صالح كي انا توفيق اتا فرمالي اسكا سيئ راتك انا اتا فرمالي صراط المستقيم بنتلنا كي توفيق اتا فرمالي هر قسم جو گمراهي و زلالة سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہم پر اپنے فضل و کرم کی مدد فرما، اس پور قدم زمانے میں اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو اسلام کو ترقی عطا فرما. اے اللہ تمام دنیا کے مسلمان جہاں جہاں مصیبت میں، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دی. اے اللہ فلسطین کے جتنے بھی مجاہدین ہیں، اللہ ان پر اپنے فضل و کرم کی مدد فرما، ان کو یہودیوں کے چنگل سے آزادی عطا فرما. اے اللہ ان کی ہمت اور استقامت کے ساتھ ان سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ انہیں ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہماری بچیوں کے اے اللہ ان کے مقدر درست فرما دے، نباہ والے بہتر رشتے عطا فرما دے، ان کو اس راج میں سکیم بدلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ہمارے گھروں میں ترقی عطا فرما، دین دنیا کی نعمتوں سے ہمیں نواز دی، اس دنیا میں ہمیں عزت آبرو سلامتی عافیت ایمان کے ساتھ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.